نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاة اور زکاة دینا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، پانچ فنڈامنٹلز ہیں، ان میں سے ایک حج ہے. تو جن حضرات کو، جن ماؤں کو، بہنوں کو اسلام کے اس بنیادی رکن کے ادائیگی کی توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو شکر بھی کیا جائے اور اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ جب آپ ہمیں توفیق دے رہے ہیں اس اہم رکن کے ادائیگی کی، تو آپ ہمارے لیے آسان بھی کیجیے اور اس طرح سے حج کروائیے کہ وہ آپ کی خوشی اور آپ کے راضی ہونے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ جو شخص ایسا حج کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، تو اس کے لیے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں احادیث شریفہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص حج کرتا ہے اس طرح کے حج کے دوران نہ وہ زبان سے کوئی گناہ کرتا ہے، نہ کسی دوسرے عمل کا کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، زبان سے بھی گناہ نہیں کرتا اور جسم کے اور کسی عضو سے بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، تو حج کرتا ہے، حج کے سارے ارکان ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ جیسی اس کی حالت اس دن تھی جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی پاک، صاف ستھرا، گناہوں سے مغفور ہو کر کے لوٹتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور، مقبول حج، وہ حج جو قبول ہو. اور حج کون سا قبول ہوگا؟ جو اللہ کے لیے ہوگا، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اور جو گناہوں سے پاک ہوگا. تو اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی حج کے بدلے میں پوری جنت مل جائے گی. اور حاجیوں کا اتنا اونچا مقام ہے اللہ کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ یہ اللہ تعالی شانہ کے مہمان ہیں, اور مہمان جب میزبان کے یہاں جاتا ہے تو مہمان میزبان کی خاطر کرتا ہے, تو یہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان دعو ہو اجابہم و ان استغفرو ہو غفر لہم, اگر وہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں, اگر وہ اپنے لیے کسی اور کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا حج کروائے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو, اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو, جیسے آج آپ کوشش کر رہے ہیں اور پھر کل بھی آئیں گے, پرسوں بھی انشاءاللہ آئیں گے, یہ کوشش ہے آپ کی طرف سے, مگر بس یہ ایک مرتبہ بیان سن لیا یہ کافی نہیں, اس کو پھر سننے کی کوشش کرو. ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پورا بیان ہوگا حج کا, پورا ڈاؤن لوڈ کرو وہاں سے, نہ ہو تو سی ڈیز لے لو, اسے بار بار سنو, کار میں رکھو اور حج جانے تک اسی کو سنتے رہو بار بار, اور کتاب میں بھی پڑھو, اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اچھے علماء اچھے مفتیوں سے کانٹیکٹ کر کے ان سے اس کا ایکسپلینیشن حاصل کرو اور سمجھو, کسی چیز کو ویگ لے کر کے وہاں مت جاؤ. اور سارے مسائل آپ کو یاد ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے, اتنے مسائل آپ کو یاد ہو جائے جن کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے حج کا طریقہ, اور اس طرح آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, اور جب آپ کسی کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط. اسی طرح حج کا طریقہ اتنا سیکھ لو کہ آپ وہاں کسی کو دیکھ کر ڈاؤٹ میں نہ پڑے گا ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, قبولیت سے نوازے. اب یہاں پر جب آپ آ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو بھی باتیں عرض کی جائیں بہت دھیان سے سنیں, دھیان سے سنیں, ذہن میں نوٹ کریں, محفوظ رکھنے کی کوشش کریں, ہو سکے تو نوٹ بک اور پین ساتھ ہو تو کوئی بات ہو تو نوٹ کریں, کسی جگہ سوال کی کوئی بات ہو, اس لیے کہ کبھی کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھی نوٹ کریں, اور نوٹ کر کے پھر پوچھیں. یہاں مفتیان کرام علماء کرام ہیں, اکیڈمی میں دارالافتاء ہے, یہ بھی حج کے دنوں میں پوری سروس کے لیے حاضر رہتا ہے, اور آپ شام کو اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد بھی عصر کے بعد مغرب کے بعد یہاں آئیں گے اور مفتی صاحب کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. تو اس وقت بہت دھیان سے سننا ہے, اس طرح نہیں سننا ہے کہ چلو جس طرح سنا دوبارہ کتاب میں دیکھ لیں گے سی ڈی پہ سن لیں گے, نہ, اس طرح سنو جیسا کہ یہ فائنل بیان ہے, اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سننے کا موقع نہیں ملنے والا ہے, تو کتنے دھیان سے سنیں گے, تو خوب دھیان سے سنو. دوسری بات یہ کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو مارکیٹ میں تو بہت ساری کتابیں ہیں حج پر لکھی گئی, اللہ سب لکھنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. سب کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی کتاب لکھوں تاکہ میری کتاب لے کر کوئی جائے تو میری آخرت بن جائے, بہت اچھا ہے جتنی زیادہ کتابیں مارکیٹ میں آئے. لیکن جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی جو آپ کو اچھی لگے جس اوتھر سے آپ کو مناسبت ہو, کتاب دیکھ کر کے آپ اپنی پسند کی ایک کتاب چوز کر لے کہ میرے لیے حج میں یہ گائیڈ ہے, اور باقی سب کتابوں کو چھوڑ دے. اس سے کہ ایک دو تین چار کنفیوژن کبھی کبھی ہو جائے گا, ایک کتاب چوز کر لیں, بہت لمبی بھی نہ ہو بالکل شارٹ بھی نہ ہو لیکن اوتھینٹک ہو, آپ کو اوتھر معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے لکھی ہے, اور آپ اگر اوتھر کا نام دیکھیں اور آپ پہچانتے نہ ہو تو جس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب سے پوچھیں کہ یہ اوتھر ٹھیک ہے یا نہیں, وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کتاب لے لے. بغیر اوتھر کی کوئی بھی کتاب یا آرٹیکل کبھی بھی پڑھنا نہیں چاہیے, صرف حج کے لیے نہیں, یہ عام ایک قاعدہ یاد رکھ لو کہ کوئی بھی دین کی بات جب پڑھی جائے کوئی بھی ٹاپک پر, چاہے وہ آرٹیکل ہو چاہے پوری کتاب ہو, تو اوتھر کا نام معلوم ہونا چاہیے, اور اوتھر پھر اتھارٹی والا ہے یا نہیں وہ بھی معلوم کرنا چاہیے, اوتھینٹک ہے یا نہیں, ریلائیبل ہے یا نہیں. اور ہم چونکہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہے, ڈاکٹری کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے جی پی سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے, اس کی یہ ایڈوائس ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا, ہمارے جو لوکل امام ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی کتاب کیسی ہے. تو ایک اچھی کتاب آپ لے لیں, اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں, جو بھی آپ کی زبان ہے. اس کے بعد کیا کریں آپ, کہ ابھی آپ جب آج یہاں سے جائیں گے تو جہاں ہم رکیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ کل یہاں سے اب آگے بیان ہونے والا ہے. تو آگے کی چیز پڑھ کر کے آئیں, آگے اپروکسیمیٹلی کہ آج اتنا بیان ہوگا, تو کل کی چیز آپ اپنی کتاب میں دیکھ کر کے آئیں, یعنی فلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کل کا لیسن کیا ہے. جب آپ یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ 25% 50% تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کتاب میں, اور جب بات پھر سنیں گے تو 100% سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اچھی طرح دیکھ کر آئیں کل کے بیان کو, اور پھر یہاں آ کر غور سے سنیں. غور سے سننے کے بعد پھر گھر جا کر کے سونے سے پہلے اس حصے کو دوبارہ دیکھ لیں, اور کچھ نوٹس کرنی ہو تو نوٹس کر لیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہو تو وہاں نوٹ کر لیں, اور پھر اس کتاب کو اپنے ساتھ لے جائیں. تو آپ کو وہ پورا پکچر ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں یہ بات ہوئی تھی, یہاں یہ بات ہوئی تھی, یہاں یہ بات ہوئی تھی. تیسری بات, یہاں پر تو مسائل بیان کیے جائیں گے, مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری اصلاحی اور روحانی باتیں بھی جہاں کہیں موقع ملے گا بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اصل یہ مسائل ہے طریقہ. لیکن حج میں جو اصل روحانیت ہے اور دل لگا کر کے ہم حج کریں, اس کے لیے جو فضائل, کہ اس کے کیا فضائل ہیں, اس کے کیا سگنیفیکنس ہے, اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل حج پڑھنی چاہیے, ورچوز آف حج. یہ فضائل حج اور ورچوز آف حج انگلش میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اسے حاصل کر لیں اور اسے پڑھنا شروع کریں. زخیم کتاب ہے, اگر پوری نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں, ساتھ لے جائیں, اس پوری کتاب کو پڑھیں ورچوز آف حج کو. اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ اتنا کر کے بیٹھے نہ رہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا بار بار سیڈیز کو سنیں, بار بار بیان کو سنیں, بار بار کتاب کو پڑھیں, اور جہاں کہیں کچھ شبہ ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی چیز ویگ ہو, کلیئر نہ ہو, تو پورے لیسٹر میں 50 علماء ہیں, آپ ان میں سے کسی کی طرف بھی رجوع کریں گے وہ آپ کا تعاون کریں گے. اسلامک دعوی اکیڈمی کے علماء مفتیان کرام بھی ہر سال حج کے دنوں میں بہت فراخ دلی سے تعاون کرتے ہیں. ابھی عشاء کی نماز کے بعد بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا تو یہاں ہمارے مفتیان کرام ہیں, وہ پیچھے الگ الگ کونے میں بیٹھ جائیں گے, ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور کلاریفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں. حج پر جو لوگ جا رہے ہیں انہیں ایک بہت ہی اہم بات کا خیال رکھنا چاہیے, وہ ہے سنسیریٹی اور اخلاص. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. یعنی نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو ثواب ملے گا, اور نیت اچھی نہیں ہے تو صرف اتنا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوگی. یعنی نیت آپ کی اگر یہ ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے حجی صاحب کہیں, میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں میرا چرچا ہو, خاندان میں سے کوئی نہیں گیا ہے, میں پہلا شخص ہوں جو جا رہا ہوں, تو واہ واہ ہوگی, میرے خاندان میں لوگ کہیں گے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے. یعنی مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے, کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے, تو آپ کے 4 ہفتے وہاں تک جانے کی کتنی انرجی, کتنی مشقت والا سفر, اور پھر 4,000-5,000 pounds بھی چلے جائیں گے, یہ سب کچھ کر کے یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا, آخرت میں سزا ہوگی. اس لیے سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے اخلاص ہر کام میں. میں اس وقت آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں, اگر میری نیت یہ ہو کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ واہ واہ کر کے جائے کہ اور سب نے بہت اچھا بیان کیا, بہت اچھا ایکسپلینیشن دیا حج کا, اور میری لوگ تعریف کریں گے. تو یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور آخرت میں مسجد میں بیٹھ کر گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو کسی بھی عمل میں سنسیرٹی اور اخلاص بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں, مالدار, وہ حج کے لیے جائیں گے تو تفریح اور ہالیڈے کی نیت سے جائیں گے کہ ذرا ہمیں بریک مل جائے گی, چلو حج کراتے ہیں, حج کراتے ہیں تفریح کی نیت سے جائیں گے. تو جو دینی ذہن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ارادہ تو تھا ملیشیا جانے کا, ذرا بریک کی ضرورت تھی, مگر پھر سوچا کہ اب حج کا ٹائم آ رہا ہے تو چلو حج میں ہی چلے جاتے ہیں, تو حج بھی ہو جائے گی اور بریک بھی مل جائے گی. دیکھو یہ نہیں ہالیڈے کی نیت. اور میری امت کے جو متوسط درجے کے لوگ ہوں گے, مڈل کلاس کے لوگ, وہ تجارت کی نیت سے جائیں گے کہ وہاں جائیں گے شاید کوئی کانٹیکٹ مل جائے تجارت کا. دیکھو نیت خراب, حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں شاید کسی سے کوئی ملاقات ہو جائے. اب مجھے آپ کو تعجب ہوا, مگر ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی کہ وہاں اتنی بھیڑ میں, بہت سے لوگ ہماری جماعت کے ساتھ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جماعت میں کسی دوسری کنٹری میں جا کر کے ہمیں کوئی کانٹیکٹ مل جائے, بزنس کانٹیکٹ. تو یہ وقت ضائع کرنا ہوگا. اور ہمارے میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ حج کے لیے جائیں گے سوال کرنے کے لیے, مانگنے کے لیے. وہاں پچاسوں لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے, پوری ٹیمز ہوتی ہے, پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, یہ آرگنائزڈ انسٹیٹیوٹ مانگنے کا. ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے, باقی نیچے سب وہ پھیل جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں مانگنے والے. اور میری امت کے جو علماء ہوں گے, میری امت کے جو قراء ہوں گے, میری امت کے جو حفاظ ہوں گے, وہ شہرت کی وجہ سے جائیں گے کہ وہاں لوگ میری مجھے فالو کریں گے, مجھ سے سوال کریں گے, مجھے بیان کا موقع ملے گا. یہاں آنے کے بعد کہ اتنے سال سے حج کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب, تو ہمیں کسی اور پر تو انگلی نہیں اٹھانی ہے, ہمیں اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے کہ کہیں ان چار کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں میں تو نہیں. تو سب سے پہلے بھائی نیت ٹھیک کر لو, ہم کیوں جا رہے ہیں. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جس نے مجھے بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد جس نے مجھے روزی دی اور روزی بھی اتنی دی کہ میرے پاس کچھ پیسے بچے, تو جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے گھر پر آ اور حج کر, تو میں اس میرے مالک اور میرے خالق کو اور میرے محسن کو, میرے منعم کو, مجھے سب کچھ دینے والے کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بس یہ اخلاص ابھی بھی رہے, وہاں بھی رہے. اور شیطان نفس یہ ہمارے دشمن ہے, تو یہ نیت کو بدلیں گے تو استغفار پڑھنے کا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ توبہ. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد بھی یہ اخلاص باقی رہنا چاہیے, خامخواہ بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہمارے حج کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتی ہے نیت کہ ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگوں کو شوق ہو, لوگوں کو خوشی ہو. حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ حج سے حاجی جب واپس ہوئے تو وہ بزرگ کسی حاجی کو ملنے کے لیے گئے. تو ملنے کے لیے گئے تو حاجی صاحب نے بچے سے کہا کہ بیٹا زمزم لے آؤ, زمزم لے آؤ, اور اس میں یہ کہا کہ سوراخی میں سے لے آنا, سوراخی. تو سوراخی ایک قسم کا مٹکا ہوتا تھا جس میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا, آج بھی ہوتا ہوگا غریب ملکوں میں ایسا مٹکا جس میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے. تو کہا سوراخی میں سے لے آنا, اور اس سال ہم جو سوراخی لائے ہیں اس میں سے نہیں, گزشتہ سال ہم حج کے لیے گئے تھے اور اس وقت جو سوراخی لائے تھے اس میں سے لانا. اب دیکھو بات کر رہا ہے کسی اور چیز کی, زمزم کی بات کر رہا ہے, مگر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بتلا رہا ہے کہ ہم نے اس سال بھی حج کیا ہے اور گزشتہ سال بھی حج کیا ہے. اور یہ سوراہی جو ہے وہ مٹکا ہے, ایسا مٹکا, تو ایسا مٹکا ہوتا ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں, اور اوپر جو ایسا پتلا حصہ ہوتا ہے اسے گردن کہتے ہیں, نیک. تو جب چھوٹے بچے سوراہی کو اٹھاتے ہیں تو نیک سے اٹھاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو بڑے لوگ چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ گردن سے مت اٹھانا, پیٹ سے اٹھانا, ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس نے بھی اس بچے سے کہا, اور بیٹا جب سوراہی اٹھاؤ تو گردن سے مت اٹھانا, پیٹ سے اٹھانا, ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. تو بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری سوراہی ٹوٹے نہ ٹوٹے تمہارے دو حج تو ٹوٹ گئے, سوراہی ٹوٹے نہ ٹوٹے دو حج تو تمہارے. دیکھو چند سیکنڈ میں اتنی محنت جو تھی وہ ساری برباد کر دی لوگوں کو بتلا کر کے. تو عمل کو کرنے سے پہلے بھی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, وہ دعا مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ دعا کرنا تو عنوان ہوتا ہے. تو بہت ہی یہ نفس جو ہے شریر ہوتا ہے, تو اخلاص رکھے, اخلاص ایک بات, یہ اخلاص. دوسری بات, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان بن کر نہیں جانا چاہیے, توبہ کر کے جانا چاہیے, اللہ سے صلح کر کے جانا چاہیے. تو جتنی ہماری بری عادتیں ہیں ان ساری بری عادتوں سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. دیکھو حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو آگے آئے گا, مگر اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ اخلاص ہو اور توبہ ہو. اب کسی کو فلم دیکھنے کی عادت ہے, اس فلم دیکھنے کی عادت لے کر کے وہاں جائے اور وہاں طواف کرتے ہوئے بھی اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہو کہ واپس جا کر فلم دیکھنا ہے, عرفات میں دعا کرتے ہوئے بھی اس کی نیت واپس جا کر فلم دیکھنے کی ہے, تو اللہ کی نافرمانی کی نیت کے ساتھ اگر ہم حج کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کر لو, ان گناہوں سے بھی جن کا تعلق اللہ سے ہے اور ان گناہوں سے بھی جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. غیبت سے توبہ, بہتان تہمت لگانے سے توبہ, ظلم سے توبہ, کسی کا مال کھانے سے توبہ. ہمارے ذمے کسی کا مال ہے تو پکا ارادہ کر لو کہ اگر اس وقت ابیلٹی ہے تو ادا کر دو, نہیں تو آ کر کے ادا کریں گے. اس سے بھی معافی مانگو کہ بھائی مجھے مہلت دو, میں حج سے واپس آنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا. کسی سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں وہ درست کر لیے جائیں. نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازی ہو جاؤ, زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کسی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہے وہ ٹوٹل کر لو, اور ٹوٹل کر کے ابھی ابھی لٹی ہے تو ادا کرو, ورنہ اللہ سے کہو کہ اللہ واپس آنے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کروں گا. قربانی نہیں دی ہے, صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے, والد کے مرنے کے بعد انہیریٹنس صحیح تقسیم نہیں ہوا ہے, زنا ہے, شراب ہے, جوا ہے, یہ داڑھی شرعی نہیں ہے, یہ داڑھی بھی واجب ہے. تو وہاں جائیں گے اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تو کتنی تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو تمام گناہوں سے توبہ کرنا, یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ہیں یا بہت سالوں کے بعد جا رہے ہیں انہیں ایک قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے, اور پھر لوگ جب واپس آتے ہیں تو سناتے بھی وہاں کی سب نگیٹو باتیں ہیں, منفی باتیں سناتے ہیں, وہاں کی اچھی باتیں کوئی نہیں سناتا. تو یہ جو گھبراہٹ ہے کہ کیا ہوگا, ایئرپورٹ پر کیا ہوگا, مکہ مکرمہ پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی, طواف میں بہت بھیڑ ہوگی, کیا ہوگا, یہ جو گھبراہٹ ہے اسے نکال دو, اس کا سوچو ہی مت, بلکہ پازیٹو سوچ لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جس نے ہمیں بلایا ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا انتظام کرے گا, جس نے ہمیں بلایا ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا انتظام کرے گا, بہت اچھا انتظام کرے گا. اور اگر ضرورت پڑے گی اس کو ہمارے گناہوں کو دھونے کی تو تھوڑی بہت تکلیف بھی دے گا. وہ تو اچھا میزبان ہے نا جو ہمیں اچھی طرح سے صاف کر کے بھیجے. تو فکر بالکل نہ کریں آپ, جدہ سے مکہ مکرمہ آپ کو ایک گھنٹے میں لے جائے یا تین گھنٹے میں لے جائے یا چار گھنٹے میں لے جائے یا دس گھنٹے میں لے جائے, آپ تو گھر سے جب نکلیں گے اس وقت سے لے کر واپس آئیں گے اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہیں, تو آپ حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کے راستے میں, اور کوچ میں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کے راستے میں. غصے ہو کر, فرسٹریٹ ہو کر, زبان سے کچھ غلط غلط باتیں بول کر اپنے حج کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں بھی پازیٹو ذہن رکھیں آپ, پازیٹو اور پازیٹو ذہن رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ آپ ہمارے لیے آسان کیجئے قبول کیجئے, آسان کیجئے قبول کیجئے. گھبرائیں بالکل نہیں, از اینڈ وین دیجیے. اب یہاں سے ہیتھرو ایئرپورٹ تک جانا ہے, پھر ہیتھرو سے جدہ تک جانا ہے, آگے جیسے جیسے ہوتا ہے, گھبرائیں نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے, اللہ والے تھے, بہت کام کی باتیں فرماتے تھے, تو میں ان کو سنتا تھا جب کوئی حجی آ کر کے ان سے بات کرتا تھا اور کہ ذرا ڈر لگ رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب تو بہت فیسیلٹیز ہو گئی, پہلے تو فیسیلٹیز بھی نہیں تھی. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ جب تم کسی کے یہاں گیسٹ بن کر جاتے ہیں, وزیٹر بن کر جاتے ہیں, تو تم کسی چیز کی فکر کرتے ہیں کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے, ہمیں پانی کہاں سے ملے گا, دودھ کہاں سے ملے گا, چائے کی پتی کہاں سے آئے گی, کوئلٹ اور لحاف کہاں سے ملے گا, کمبل اور بلانکٹ کہاں سے ملے گی, بیڈ کہاں سے آئے گا, اس کا گھر بہت چھوٹا ہے, سلائیں گے کہاں. ہم فکر بالکل نہیں کرتے, ہم تو مہمان بن کر کیسے لے جاتے ہیں. ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ وہ میزبان جس کے گھر ہم گئے ہیں. تو ہمارے ابا یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے. جب اللہ ہمارا میزبان ہے تو ہم فکر کیوں کریں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں ایسی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ شاید دنیا کی کسی اور جگہ پر اتنا بڑا مجمع ہوتا تو وہ ضرورتیں پوری نہ ہوتی. یہ کسی جگہ پر فٹ بال میچ ہوتی ہے یا کوئی دوسرا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں اخیر میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن مکہ مکرمہ میں کسی دن 1 ملین حاجی ہے, کسی دن 1.5 ملین ہے, کسی دن 2 ملین ہے. وہاں مکہ میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کل کتنے آدمی ہوں گے, پتہ چلے تو اس کے مطابق کھانا وانا پکائے نا. مگر وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی ہوٹلیں ہیں, کھانا بھی سب کو مل جاتا ہے, روٹی بھی سب کو مل جاتی ہے, بریڈ بھی سب کو مل جاتے ہیں, اور چائے بھی سب کو مل جاتی ہے, دودھ والی بھی بغیر دودھ کی بھی. کوئی چیز ختم کہ بھائی ختم ہو گئی ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی دکان پر گئے, وہ کہے گا کہ یہاں ختم ہو گیا ہے, تو نیکسٹ ڈور آپ کو مل جائے گی. تو اگر آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں گے کہ میں سب, تو اللہ پہ بھروسہ رکھو. چوتھا ہے کہ کمپانینز آپ کے اچھے ہوں, کمپانینز ایسے ہوں جو دیندار ہوں, جو حج سے واقف ہوں, حج کا سگنیفیکنس انہیں معلوم ہو, اور وہاں ان کی کمپنی کی وجہ سے آپ کو ہمت ہوگی نیک کام کرنے کی. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا دار ہوں, سونے والے ہوں, راحت پسند ہوں, تو آپ کو عمل نہیں کرنے دیں گے. تو کمپینینز اچھے ہوں, دیندار ہوں, اگر کوئی عالم ہو جائے تو اور اچھا, پہلے کسی نے حج کیا ہو تو اور اچھا, اور ساتھ میں یہ کہ کم ہوں, 4-5 20-25 کی اگر جماعت ہوگی, 10-15 کی جماعت ہوگی, بہت مشکل ہوگا. تو کمپینینز اچھے ہوں. پانچویں بات یہ ہے کہ سامان جو ہے وہ کم سے کم لے کر جائیں, اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہی لے کر کے جائیں, وہاں سب کچھ مل جاتا ہے. اور چھٹی چیز یہ کہ رسوم رواج وغیرہ سے بھی بچنا چاہیے. خامخواہ ٹریڈیشنز کسٹمز پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے دعوتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں دعوت کہنی ہی پڑتی ہے, سب رشتہ داروں کو کبھی دعوت نہ چاہنے کے باوجود بھی کرنی پڑتی ہے. یہ جو کمپیل ہو جاتا ہے, اب یہ رسم ہو گئی, یہ کسٹم ہو گیا, جس سے شریعت جس کو پسند نہیں کرتی. اور پھر جو ہے آخری دن حاجی صاحب سب کو بلاتے ہیں جانے سے پہلے, اس کے لیے ہال کرائے پر لیا جاتا ہے, اور اس میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. اتنے بڑے گناہ کر کے ہم وہاں جائیں گے تو اللہ کیسے خوش ہوگا. ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو کوچ بھر کر کے لے جاتے ہیں, اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں بے پردگی ہوتی ہیں, بلکہ ایئرپورٹ پر اتنا رش ہوتا ہے حج کے زمانے میں کہ کم سے کم لوگوں کو جانا چاہیے. عورتوں کو تو حتی الامکان جانا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ عورتوں کے جانے کی وجہ سے بے پردگی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں, اور بہت لوگ جاتے ہیں وہاں تو رش بھی, انکنوینئنس بھی بہت ہوتا ہے. یہ شروع کی چند باتیں میں نے عرض کر دی, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حج کے لیے جا رہے ہیں, تو حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے آپ سب کو معلوم ہو ہی جائے گا, اور معلوم نہ ہو تو معلوم کر لیجئے کہ آپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ. سب سے پہلا سوال یہ ہے, مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ؟ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ جاتے ہیں, اس کے بعد مدینہ, کبھی حج سے پہلے مدینہ جا کر کے پھر حج سے پہلے آ جاتے ہیں اور حج کر کے واپس یہاں آ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ گئے, حج کیا اور پھر مدینہ منورہ. تو یہ مکہ مکرمہ جانے والوں کی ایک جماعت. دوسری جماعت وہ ہے جو یہاں سے سیدھی مدینہ منورہ جائے گی, وایا کر کے جدہ سے مدینہ منورہ, ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ, ٹرکی سے مدینہ منورہ, کہیں سے مدینہ منورہ سیدھے جائیں گے. وہ ابھی مکہ مکرمہ پہلے نہیں جائیں گے. آپ حضرات اگر سیدھے یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو احرام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے راستے میں گناہوں سے بچنا ہے, شریعت کی پابندی کرنی ہے, سنتوں کی پابندی کرنی ہے, درود پاک بہت زیادہ پڑھنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھنی ہے, اور مدینہ منورہ پہنچ کر مدینہ منورہ میں جو کچھ کرنا ہے وہ انشاءاللہ اخیری مجلس میں عرض کیا جائے گا, اور مدینہ منورہ کے راستے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے وہ بھی اخیری مجلس میں آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, جدہ سے وایا ہو کر جا رہے ہیں یا راستے میں کسی اور جگہ سے جدہ اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ, سیدھے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, یا یہ کہ پہلے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ سے آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ, اب سوال آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں تو حج کی تین قسموں, حج کے تین ٹائپس میں سے کون سے ٹائپ کا, کون سی قسم کا حج کر رہا ہوں؟ اب حج کی ان تینوں قسموں کو پہلے سمجھ لیجیے. حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, اللہ تعالی شانہ نے ایک باؤنڈری مقرر کی ہے کہ اس باؤنڈری سے پہلے پہلے آپ کو احرام میں آ جانا چاہیے, چاہے عمرے کے احرام میں آئیں چاہے حج کے احرام میں. اس باؤنڈری سے اوپر یہ پورے سال کے لیے قاعدہ ہے کہ جو بھی مکہ مکرمہ ٹریول کرے گا باہر سے, مکہ مکرمہ جائے گا, یہ ہم لوگ جو فورینرز ہیں, تو جو بھی مکہ مکرمہ جائے گا تو باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے اسے عمرہ یا حج کا احرام باندھ لینا چاہیے. تو ہمارے ایروپلین کے جدہ اترنے سے پون گھنٹہ پہلے, ایک گھنٹہ پہلے ہمارے لیے احرام میں آ جانا ضروری ہے, اس لیے کہ جدہ اگر ہمارا پلین اتر گیا تو ہم اب اندر داخل ہو گئے, اور احرام کے بغیر اگر اندر داخل ہو گئے تو پھر دم آئے گا. تو ہمیں جدہ اترنے سے پہلے احرام میں آ جانا ہے. یہ جو باؤنڈری ہے, باؤنڈری تو ہم تو ایک ہی ڈائریکشن سے جائیں گے, اور جو لوگ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ منورہ میں جب وہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو مدینہ منورہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ ہے, اسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں, اسے مسجد بیر علی بھی کہتے ہیں, تو وہاں ہر ٹیکسی والا رکے گا, بس والا رکے گا, اس لیے وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہاں سے احرام باندھنا ہے, تو ادھر مدینہ منورہ سے وہاں سے احرام باندھنا ہے, ادھر سے جو لوگ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں انہیں احرام باندھنا ہے جدہ اترنے سے پہلے. جدہ اترنے سے ایٹ لیسٹ ون آور پہلے کر لو, ون آور پہلے احرام میں آ جانا چاہیے. کبھی کبھی ایروپلین میں بولتے بھی ہیں کہ آپ جو ہے اب میقات کے قریب آ رہے ہیں تو اب آپ جلدی سے احرام باندھ لیجیے. اب یہ میقات سے پہلے آپ کیسا احرام باندھیں گے, تو پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سا حج کرنا چاہتا ہوں. حج کی تین قسمیں ہیں. حج کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ صرف حج کی نیت کر کے جا رہا ہے. حج کی وہ کیا کرے گا؟ میقات, وہ باؤنڈری آنے سے پہلے دو چادریں پہن لے گا, اگر مرد ہے تو عورتیں اپنے کپڑوں میں رہے گی, مسائل آگے آ رہے ہیں. دو رکعت پڑھ کر, اگر مکروہ وقت نہ ہو, دو رکعت پڑھ کر جب نیت کرے گا تو یہ نیت کرے گا کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, آپ اس کو میری طرف سے, اس کو میرے لیے آسان کیجیے, میری طرف سے قبول کیجیے. لبیک اللہم لبیک. اب یہ احرام میں آ گیا, جو چیزیں پہلے جائز تھیں اب وہ ممنوع ہو گئی, بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اب یہ احرام میں آ گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ مکہ مکرمہ جائے گا. مکہ مکرمہ جا کر ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں, عمرہ نہیں کرے گا. طواف قدوم کرنے کے بعد یہ احرام ہی میں رہے گا, احرام سے نکلے گا نہیں. کب تک؟ حج کے ختم ہونے تک. پہلے ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں, پھر یہ مینا جائے گا, پھر عرفات, پھر مزدلفہ, پھر یہ دوبارہ مینا آئے گا. مینا آنے کے بعد رمی کرے گا. رمی کرنے کے بعد اگر اس کی چاہت ہے تو دم شکر کی قربانی کرے گا, پر چاہت نہیں ہے تو مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں, اپنے سر کے بالوں کو حلق کرائے گا. جب یہ اپنے سر کے بالوں کو حلق کرائے گا تب یہ احرام سے نکلے گا. لمبا اس میں احرام رہتا ہے, یہ ہے حج افراد. اکثر لوگ یہ حج نہیں کرتے, بہت لمبا ہوتا ہے. دوسرا حج تمتو, بلکہ حج تمتو سے پہلے میں حج قران عرض کر دوں. دوسرا حج قران, حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نیت کرتا ہے عمرے اور حج دونوں کی. اے اللہ میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں, میری طرف میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. لبیک اللہم لبیک. احرام میں آ گیا, اب یہ کیا کرے گا؟ یہ مکہ مکرمہ جائے گا, مکہ مکرمہ جا کر پہلے عمرہ کرے گا, یعنی طواف کرے گا. طواف کرنے کے بعد سعی کرے گا, پر سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کرائے گا. یہ بھی حلال کب ہوگا؟ وہ حج کرنے والے کی طرح بالکل اخیر میں, اس لیے کہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی ہے. تو طواف کرے گا, طواف کرنے کے بعد سعی کرے گا, سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کرائے گا. طواف, سعی, پھر طواف قدوم, پھر مینا, عرفات, مزدلفہ, پھر مینا. مینا آ کر کے رمی کرے گا. رمی کرنے کے بعد دم شکر کی قربانی واجب, حج کی قربانی واجب. اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوا کر کے وہ حلال ہوگا. اس میں بھی طواف, اس میں بھی احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, اس کو بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں, مگر یہ سب سے افضل حج ہے, اس لیے کہ اس میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں, اور لمبا طواف رہتا ہے تو سیکریفائز زیادہ ہے, لمبا احرام رہتا ہے. تیسرا ہے عمرہ, یہ تمتو, حج تمتو. اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں, آپ میں سے بھی اکثر کا ارادہ حج تمتو کا ہوگا, اس لیے کہ وہ آسان ہے. حج تمتو میں کیا ہے کہ جب یہ میقات کی باؤنڈری پر پہنچتا ہے یا اس سے پہلے احرام میں جب آتا ہے تو نیت کرتا ہے صرف عمرے کی, حج کی نہیں. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. لبیک اللہم لبیک. عمرے کا احرام آ گیا, اب یہ جاتا ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جا کے طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد سعی کرتا ہے صفا مروہ کی, سعی کرنے کے بعد سر کے بالوں کا حلق کراتا ہے یا قصر کرواتا ہے, یہ حلال ہو جاتا ہے. ابھی حلال ہو گیا, جو چیزیں منع ہو گئی تھی اب اس کے لیے حلال ہو گئی. کب تک؟ جب تک کہ یہ حج کا احرام نہ باندھے. تو آٹھویں ذوالحجہ کو, 8th of ذوالحجہ کو مینا جانا ہے, تو مینا جانے سے پہلے, 8 گھنٹہ پہلے, 10 گھنٹہ پہلے, 2 گھنٹے پہلے, 1 دن پہلے, جب اس کی مرضی ہو, یہ احرام میں آئے گا, اس وقت نیت کرے گا, وہیں حرم شریف میں جائے گا. مرد ہے تو عورت جو ہے اپنے قیام گاہ میں بہتر ہے اس کے لیے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. لبیک اللہم لبیک. اب یہ مینا جائے گا, مینا کے بعد عرفات, عرفات کے بعد مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, مینا آ کر کے رمی, رمی کرنے کے بعد حج کی قربانی, دم شکر کی واجب قربانی, اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا, اور اس کے بعد یہ حلال ہوگا. تو سب سے افضل حج قیران ہے, اس لیے کہ اس میں عمرہ اور حج دو عبادتیں ہوتی ہیں اور سیکریفائز بہت زیادہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر افضل کیا ہے, یہ حج تمتو جسے آپ میں سے اکثر کریں گے, اکثر حج ہی کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر حج افراد, اس لیے کہ اس میں صرف ایک عبادت ہوتی ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سا حج کرنے والا ہوں, حج افراد کر رہا ہوں, حج تمتو کر رہا ہوں, یا حج قران. اس لیے کہ اس کے مطابق پھر آپ احرام میں آئیں گے. گھر سے روانگی سے پہلے آپ وہ سارے کام کر لیں جو اس وقت جائز ہیں, احرام میں آنے کے بعد ناجائز ہو جانے والے ہیں. بالوں کو کٹوانا احرام میں منع ہو جائے گا, تو ابھی کر لیں آپ. ناخن تراشنا اس وقت جائز ہے, بعد میں منع ہو جائے گا. غسل بھی کر لیں, میاں بیوی کے تعلقات احرام میں آنے کے بعد منع ہو جائیں گے, تو سفر سے پہلے کر لیں یہ کام. اور خوشبو احرام میں آنے سے پہلے خوشبو بھی لگا لیں, یعنی وہ سارے کام جو احرام میں آنے کے بعد منع ہو جانے والے ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر احرام میں آنے تک آپ نہیں کر سکیں گے, وہ گھر میں کر لیں. اس سے فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد اب سفر سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو, یعنی ایسا وقت نہ ہو جس میں نفل پڑھنا شریعت نے منع کیا ہے, تو دو رکعت نماز پڑھیں, دو رکعت نفل پڑھیں. کوئی بھی سورتیں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ, مگر سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ پڑھنا بہتر ہے. یہ سفر سے پہلے کی دو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں نفل, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے, میں نے ہمت کر لی ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ میرے سفر کو آسان کیجیے, میرے ایک ایک قدم کو, میرے ایک ایک کام کو, میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ایسا بنائیے جس سے آپ خوش ہوں اور راضی ہوں. اس سفر میں میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ ناراض ہوں, پوری زندگی آپ کو ناراض کرنے میں گزاری ہے, اب یہ میرا جو سفر ہے اسے ایسا بنائیے کہ آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر بار کی, میرے کاروبار کی, میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا, واپس مجھے عافیت کے ساتھ لوٹانا, اور ہر ہر مرحلے پر یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے اس وقت انہوں نے جتنی دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما لیں. اس کے بعد رشتہ داروں سے, اہل و عیال سے ملاقات کریں. ملاقات کریں تو کوشش یہ کریں کہ دل پر رنج نہ آئے, اس لیے کہ آپ بڑی خوشی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر دل میں رنج آئے, بیوی سے محبت ہے, بچوں سے محبت ہے, پوتوں سے, نواسوں سے, ہو سکتا ہے رنج پیدا ہو ماں باپ سے ملاقات کرتے ہوئے, تو چہرے سے کوشش یہ کریں کہ ظاہر نہ ہو اور خوشی خوشی آپ جو ہیں روانہ ہوں. روانہ ہونے کے بعد پورے سفر میں, روانہ ہونے سے لے کر واپس آنے تک, اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہ ہو, نمازیں نہ چھوٹے, نظریں جو ہے وہ غلط جگہ پر نہ پڑیں, ایروپلین میں بھی نظر غلط جگہ پر نہ پڑیں. آج کل ایروپلین میں فلم ہوتے ہیں, فلموں سے اپنی حفاظت, میوزک سے اپنی حفاظت. ایروپلین میں بھی نماز پڑھنی ہے, نمازوں کا پورا اہتمام ہو پورے سفر میں, زبان کی پوری حفاظت, کانوں کی پوری حفاظت, اچھے کاموں میں لگے رہیں. مقدس سفر ہے, اس سفر میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ سفر آپ ایسا کیجئے کہ جب واپس آئیں تو آپ کو برائی سے بچنے کی عادت پڑ چکی ہو, اللہ کرے ایسا ہو جائے. ایسا کیئرفل رہیں کہ واپس آنے کے بعد بھی اسی میں آپ کو مزہ آئے کہ نا اب غلط کام نہیں. اب آپ پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, اب جدہ پہنچنے سے پہلے آپ کو احرام میں آنا ہے. اب یہاں ذرا تھوڑا فوکس کیجئے, آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پہلے مدینہ منورہ گئے ہیں اور اب ذوالحلیفہ پہنچ گئے ہیں باؤنڈری پر اور اب احرام میں آ رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہیتھرو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہیتھرو یا برمنگھم یا مانچسٹر ایئرپورٹ سے کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر جدہ جا رہے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ ہیں اب آپ کو احرام میں آنا ہے. حج افراد کر رہے ہیں تو حج افراد کی نیت کرنی ہے, صرف حج کی. حج قران کر رہے ہیں تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنی ہے, اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی. عورتیں اپنے لباس میں رہیں, ان کے لیے کوئی مخصوص اسپیشل لباس نہیں ہے احرام کا. عورتوں کے لیے لباس کا کوئی اسپیشل ریسٹرکشن نہیں ہے, صرف ایک ریسٹرکشن ہے عورتوں کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے لباس میں. عورتوں کے لیے صرف اتنا ریسٹرکشن ہے کہ چہرہ چہرے کو کپڑا نہ لگے, بس عورتوں کے لیے اتنا ریسٹرکشن ہے. عمرے احرام میں آ جانے کے بعد ایک مرتبہ لبیک پڑھ لیا, اس کے بعد کپڑا جو ہے وہ چہرے کو نہیں لگنا چاہیے. یہ نقاب کا بھی کپڑا چہرے کو نہیں لگنا چاہیے, لیکن پرائے مردوں کے سامنے چہرہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. تو جو عورتیں بے پردہ ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا رہی ہیں تو توبہ کر لیجئے کہ آج سے اب ہم نقاب میں آ جائیں گی, پردے میں آ جائیں گی. پردے میں آ جاؤ, اور پردے میں آنے کے بعد اب نقاب ہے تو پہلے جو عورتیں جا چکی ہیں نقاب والی, ان سے پوچھیں کہ کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے اور پرائے مردوں سے پردہ بھی رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک قسم کی کیپ ملتی ہے, وہ کیپ پہن لیتی ہیں عورتیں اور کپڑا جو ہے اس پر ایسے ڈال دیتی ہے, تو چہرہ بھی ڈھک جاتا ہے اور چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے. یہ عورتیں کر لیں. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو لباس میں مردوں کے لیے کافی ریسٹرکشن ہے, چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اسی طرح سر جو ہے وہ ڈھکنا نہیں چاہیے, سر کھلا رہنا چاہیے, اسی طرح موزے, پاؤں پر موزے نہیں پہن سکتے, سوکس نہیں پہن سکتے. فٹ ویئر اور چپل جو بھی ہو تو وہ ایسا ہو کہ یہ جو اوپر کی ہڈی ہے, یہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی ابھری ہوئی, یہ کھلی رہنی چاہیے. تو اگر جوتے ہوں اور ایسے ہوں تو چلے گا, مفتیوں سے معلوم کریں. یہ اسی لیے وہ دو پٹی کی چپل پہنتے ہیں تاکہ یہ کھلی رہے. تو مردوں کے لیے سارے ریسٹرکشن, سلے ہوئے سٹچڈ کلوتھز جو ہیں وہ مرد نہیں پہن سکتی. اور سٹچڈ کلوتھز کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل ہماری باڈی کے ساتھ فٹنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح سٹچ نہیں ہونا چاہیے. ایک غریب آدمی ہے, اس کے پاس پوری لمبی چادر نہیں ہے اور دو ٹکڑے ہیں چادر کے اور اس نے بیچ میں سے سٹچ کر کے اوپر اوڑھ لیے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی ہمارے جو نارمل شرٹ ہے, نارمل جبہ ہے, نارمل ازار ہے, اس طرح سینے کی ممانعت ہے. کچھ بھی سٹچ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے ہیمنگ کرا لیا تو یہ جائز ہے. تو یہ سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے ممنوع ہے. تو اب جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ احرام میں آنے سے پہلے غسل کریں, احرام میں آنے سے پہلے غسل کریں. احرام میں آنے سے پہلے ہر وہ کام کر لے جو احرام میں آنے کے بعد منع ہونے والا ہے. تو بہت سے کام ایئرپورٹ پہ تو آپ کر نہیں سکیں گے, تو گھر سے کر کے جائیں. اب بہتر یہ ہے کہ غسل کریں. ذوالحلیفہ میں آپ غسل کر سکیں گے, دوسری مسلم کنٹریز میں بھی بعض ایئرپورٹ پر غسل وغیرہ کی فیسیلٹی ہے, اگر کر سکے تو بہت اچھا. ہیتھرو پہ نہیں کر سکیں گے. اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیں, اور وضو کر کے مرد حضرات جو ہیں وہ سارے کپڑے اتار دیں اور نیچے ایک چادر اوڑھ لیں اور اوپر ایک چادر اوڑھ لیں, دو چادریں اوڑھ لیں. اور یہ نیچے کی چادر جو ہے, نیچے کی چادر بہتر یہ ہے کہ یہ کھلی رہے, لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں ستر کو چھپا نہیں سکوں گا تو لونگی کی طرح سے اگر دونوں کناروں کو بیچ میں سے سی لے تو اس کی اجازت ہے. یہ جو سینے سٹچ کرنے کے لیے منع کیا وہ ایسے دو پائنچے نہیں بنا سکتے, لیکن لونگی کو اگر بیچ میں سے سی لیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, تو یہ بیچ میں سے سی سکتے ہیں اگر کوئی سینا چاہے تو. تو نیچے جو ہے وہ لونگی پہن لی, اوپر جو ہے کپڑے کسی بھی, وہ چادر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے مگر بہتر یہ ہے کہ سفید, اس لیے کہ اللہ کو سفید رنگ پسند ہے. جب ہم اللہ کو ہمیشہ کے لیے آخرت میں ملتے ہیں تو کن کپڑوں میں جاتے ہیں؟ سفید میں. تو یہاں بھی اللہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سفید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید پہنے تھے, یہ سب کپڑے پہن لیں. اور خوشبو لگانا بھی احرام میں آنے کے بعد منع ہو جائے گا, تو اب خوشبو بھی ذرا لگا لیں مرد حضرات. اور خوشبو لگانے کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت احرام کی نماز پڑھیں نفل, بہتر یہ ہے, مستحب ہے اگر یاد ہو تو, کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں. یہ دو سورتیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. دو رکعت نماز پڑھیں سر کو ڈھانک کر, چادر سے اپنے سر کو ڈھانک لیں, چادر سے نہیں تو ٹوپی پہن لیں, سر کو ڈھانک کر نماز پڑھ لی آپ نے. نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت کے بعد سلام پھیر لی, سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے سر کو کھول دیں, اور سر کو کھولنے کے بعد بہت توجہ کے ساتھ نیت کریں. اگر عربی میں یاد ہو تو عربی میں, عربی میں نہیں تو انگلش میں, اردو میں, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان کیجیے, میری طرف سے قبول کیجیے. اور اس کے بعد تین مرتبہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس آپ نے نیت کی, نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھا, لبیک پڑھتے ہی آپ احرام میں آ گئے. اب آپ کے لیے وہ بہت ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی منع ہو گئی, جو پوری لسٹ کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں, ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. اب بال نہیں کٹوا سکتے, اب چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا, سر پہ کپڑا نہیں آئے گا, اب جو ہے موزے نہیں پہن سکتے, جوتے نہیں پہن سکتے, اب بال نہیں کٹوا سکتے, ناخن نہیں تراش سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, میاں بیوی کے تعلق اب منع ہے, بلکہ میاں بیوی کے تعلقات والی بات بھی منع ہے, اس کی طرف ہنٹ کرنا, اشارہ کرنا, یہ سب منع. اور جو چیزیں پہلے احرام کے باہر بھی حرام ہیں, جیسے نماز چھوڑنا, لوگوں سے لڑنا جھگڑنا, یہ اور زیادہ اب منع ہو گیا, اور زیادہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی, اور زیادہ خراب ہو گیا. احرام میں آ گئی, احرام میں آ گئے, اب دعا کریں. یہ دعا قبولیت کی گھڑی ہے. اس میں جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین, بس اتنی تعریف بھی, یہ بھی ہو گئی, کسی کو عربی زیادہ نہ آتی ہو تو. اس کے بعد درود پاک پڑھو, اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر جو مانگنا چاہے مانگو, اور بخیلے سے کام نہ لیں آپ, اس لیے کہ آپ کی جب دعا قبول ہونے والی ہے تو کیوں بخیلی کریں. اپنے لیے بھی سب کچھ مانگو, دنیا کی چیزیں, آخرت کی چیزیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگو, رشتہ داروں کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو. میں بھی درخواست کرتا ہوں, میرے لیے بھی دعا کرنا, میرے ماں باپ کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے سب تعلق والوں کے لیے, ہماری اکیڈمی کے لیے, پوری امت کے لیے خوب دعا کرو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور آپ کی خوشی مانگتا ہوں, اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور آپ کی ناراضگی سے. جو دعا مانگ سکے آپ مانگے, سفر کی آسانی کے لیے, قبولیت کے لیے, اور ساتھ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت جو بھی دعائیں کی تھی وہ ساری میرے حق میں قبول فرما لیں. یہ ہر جگہ پر یہ بہت آسان رہے گا طواف کرتے ہوئے. یہ اللہ طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی وہ ساری میرے حق میں قبول فرما دی. تو پھر تھوڑا اس کو ریکاپ کرتے ہیں خلاصہ. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھنی ہے احرام میں آنے سے پہلے. مرد حضرات دو چادروں میں آ جائیں گے, عورتیں اپنے اصلی حالت میں رہے گی. مردوں کے لیے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت, عورتوں کے لیے مکروہ وقت نہ ہو اور حیض کی حالت میں نہ ہو تو دو رکعت. اگر مکروہ وقت ہے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے مکروہ وقت ہے یا حالت حیض میں ہے تو بغیر دو رکعت کے ہی نیت کر لیں. اور نیت میں کیا کرنا ہے, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میں عمرے کی نیت کرتی ہوں, میرے لیے آسان کر لے, قبول فرما لے. اور ذرا دھیان دے کر کے اس کو پڑھنا اب, اس لیے کہ اس میں سب کچھ آ گیا. میں عمرے کی نیت کرتا ہوں دھیان سے, اے اللہ میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. بس یہ دو, اگر یہ صرف دو دعائیں قبول ہو جائے نا تو آپ کو سب کچھ ہو گیا. آپ کا ایک ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے, آسان کر دے گا کیا مطلب کہ ڈیفیکلٹی کوئی نہ آئے. اور آسان کر دے کا مطلب یہ کہ مسائل بھی مجھے جگہ جگہ پر یاد آتے رہے, اس میں بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو, کوئی کنفیوژن نہ ہو, اور قبول فرما لے. یعنی اندر کی نیت بھی میری ایسی رہے کہ تیرے یہاں قبول ہو جائے, اور اس کے بعد جتنی دعا کر سکے کریں. بھائی ذہن میں آ گئی بات, آ گئی بات ذہن میں. اب میں یہاں جو ہے احرام میں اب آ گئے, احرام میں آ گئے, اب تو گھر سے نکلے تھے اس کے بعد جو گناہوں سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا اس سے زیادہ تاکید ہو گئی, اس لیے کہ اب آپ حاجی احرام میں آ گئے. بالکل گناہ نہ ہو, ایروپلین میں, ایئرپورٹ پہ, ہر جگہ پر آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کتابوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے, تسبیح میں لگائے رکھے, استغفار خوب پڑھے. اور آج کل حاجی ایک چیز میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں وہ ہے لبیک بالکل نہیں پڑھتے. حاجیوں کو اگر آپ پوچھیں کہ احرام میں آنے کے بعد سے لے کر بیت اللہ جب آپ پہنچے وہاں تک آپ نے کتنی مرتبہ لبیک پڑھا, تو اکثر حاجی 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے. اکثر حاجی لبیک 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے. یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اگر یہاں رہ کر کے پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے, یہ احرام کی حالت ہی میں پڑھ سکتے ہیں. اسے تو خوب پڑھنا چاہیے, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں, میں حاضر ہو رہا ہوں, یعنی یہ کہ قبول فرما لیجیے آپ, میں آ رہا ہوں آپ کی بس. خوب پڑھیں اس کو لبیک اللہم لبیک, اور جتنی مرتبہ پڑھیں 3-3 مرتبہ پڑھیں, بیچ بیچ میں دعا بھی پڑھیں, استغفار بھی کریں, قرآن کی تلاوت بھی کریں, خوب توبہ بھی کریں کہ اے اللہ میں تو بہت گندا ہوں, مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے پاک کر دیجیے آپ, مجھے تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا, اے اللہ پاک کر دیجیے, پاک کر دیجیے. حج کرنا نہیں آتا, آپ کے گھر کے آداب سے واقف نہیں ہوں, آپ ہی ایسا کام کروائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں. لبیک پڑھتے پڑھتے آپ جدہ پہنچیں گے, جدہ پہنچنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ, جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو دل میں عظمت مکہ مکرمہ کی بڑھ جانی چاہیے, بہت عظمت بڑھ جانی چاہیے. سوچو کہ میں اس روئے زمین پر جتنے شہر ہیں ان میں سے سب سے افضل شہر میں آ گیا, اللہ کا گھر یہاں پر ہے جہاں ہر وقت فرشتے اترتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے تھے, کتنے صحابہ یہاں آئے تھے مدفون. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا قدم یہاں نہ پڑا ہو. بھائی ہم مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری لیسٹر میں یہ جو مسجد ہے اس میں جتنے بزرگ آئے ہیں اتنے دوسری مسجد میں نہیں آئے ہیں. ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ اکیڈمی میں ایسا ہوا ہے یا نہیں, مگر کسی مسجد والے کو اگر پتا ہوتا ہے تو اپنی مسجد کی تعریف میں ایسا بولتے ہیں, اور بولنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ جتنے بزرگ آئے اتنے کسی جگہ پر نہیں آئے. تو بزرگوں کے بارے میں اگر ایسا بولتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 1,24,000 نبی کے قدم پڑے ہیں, جہاں میں اور آپ طواف کر کے چلیں گے. کسی جگہ پر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں ہاتھ لگا کر کے اپنے سینے پر ایسا پھیرتے ہیں کہ بزرگ کی برکت ہمیں مل جائے. لوگ وہاں بیٹھتے ہیں کہ یہاں فلاں بزرگ بیٹھے تھے تو برکت مل جائے. اس سے بڑھ کر کیا برکت کی, یہ جو مطاف ہے, مطاف جہاں ہم چلیں گے اور طواف کریں گے, وہاں 124,000 انبیاء چلے ہیں اور یہاں سارے صحابہ چلے ہیں, اور امت کے کتنے اولیاء اس میں چلے ہیں, کتنی مبارک جگہ پر آپ جا رہے ہیں. تو آپ یہ دل میں جب یہ سب سوچیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا, آپ کے دل میں عظمت محبت بڑھے گی. اور بہت لبیک پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہ شریک لک لبیک, جیسے جیسے مسجد حرام قریب آتی جائے لبیک زیادہ پڑھو, ذکر فکر دل دماغ میں, اللہ سے قبولیت کی دعا. اور جب وہاں پہنچ جائیں تو ہوٹل وغیرہ میں جو انتظام کرنا ہے اپنا انتظام کر لیں, اور انتظام کرنے کے بعد پھر عمرے کی فکر کریں. یہاں پر چند چیزیں بتلا کر کے آج کی مجلس کو میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز, پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں, میرے سامنے بھی ایک واقعہ آیا تھا کہ ایئرپورٹ پر گئے, ایئرپورٹ پر جا کر کے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر کے عمرے کی نیت کر لی, اب احرام میں آ گئے, عمرے کی نیت کر لی اور چیک ان ڈیسک پر گئے تو کنفرم ہی نہیں تھی ٹکٹ اس دن, بھائی کب ہے, تو کہ ایک ہفتے کے بعد, اب تو احرام میں آ گئے آپ. اب احرام سے اگر نکلیں گے تو گناہ ہوگا, دم دینا پڑے گا, اور احرام میں رہتے ہیں تو پورے ریسٹرکشن کے ساتھ. اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں, مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں سب کپڑے وپڑے بدلنے کا سب کام ایئرپورٹ پہ کر لیں, اور ایئرپورٹ پہ کرنے کے بعد دو رکعت نفل بھی اگر پڑھنی ہو تو پڑھ لیں احرام کی نیت سے, مگر عمرے کی نیت نہ کریں اور لبیک بھی نہ پڑھیں. عمرے کی نیت اور لبیک کب پڑھیں؟ جب آپ ایروپلین میں بیٹھ جائیں, ایروپلین ٹیک آف ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے, اب جدہ پہنچنے کے ایک گھنٹہ پہلے پہلے جب آپ کا جی چاہے, بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کھا پی بھی لو تاکہ کوئی, اور جب کھلا پلا کر کے ایئر ہوسٹس وغیرہ سب فارغ ہو جائیں, اب سکون ہوگا, سکون ہوگا تو اب سیٹ میں بیٹھ کر کے آپ نیت کریں. دو رکعت تو پڑھ چکے ہیں آپ, اب نیت کریں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اور سیٹ میں بیٹھ کر کے اب کرنا کیا ہے, لمبی دعا کرو وہاں بیٹھ کر کے. ایک مشورہ تو ہمارا یہ ہے. دوسری بات, مکہ مکرمہ پہنچ گئے, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے عمرے سے فارغ ہو جائیں, جس مقصد کے لیے آئے ہیں. لیکن جلدی کرنے میں دو اینگلز ہیں. ایک اینگل تو یہ ہے, ایک اینگل کہ اتنے سالوں سے میں عمرے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اب میں آ گیا ہوں, اب جتنا جلدی ہو سکے مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے ارد گھر کے ارد گرد چکر لگانا ہے, جتنا جلدی ہو سکے مقام ابراہیم کے پیچھے دوڑ, یعنی ایک شوق آپ کو کہ یہ کام مجھے جتنا جلدی ہو سکے کرنا ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن دوسرا جو اینگل ہے, اور بدقسمتی سے ہم لوگ جو کہ دین سے دور ہیں تو ہماری زندگی میں دوسرا اینگل ہے, وہ کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے احرام سے نکل جانا ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے یہ جو ایک ذمہ داری سر پر ہے, سات چکر کی یہاں سات چکر کی وہاں, یہ نمٹا دینا ہے. غور سے سننا اس کو. جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں, پہلی کیٹیگری کے لوگ کہ نہیں جتنا جلدی ہو سکے مجھے دیکھنا ہے, اس لیے کرنا ہے, دیکھنا ہے اس لیے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے گھر سے, تو اس کو تھکاوٹ نیند وغیرہ کی وجہ سے کوالٹی میں فرق نہیں آئے گا. مگر یہ دوسری کیٹیگری ہے جو بوجھ کو اتارنا چاہتی ہے, اگر تھکے ہوئے ہوں گے نیند وغیرہ ہوگی تو کوالٹی میں فرق آ جائے گا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو شوق ہے, جذبہ ہے, اور پورے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کریں گے تو فوراً کر لو, کوالٹی کے ساتھ کریں دو. لیکن سر پر سے جلدی اتارنے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ ابھی نہ کریں, آپ آرام کر لیں, تھکاوٹ دور ہو, ذرا اطمینان سے کیجیے. پہنچ گئے صبح 10 بجے, آرام کر لو ظہر تک, ظہر سے عصر پھر آرام کر لو, عصر سے مغرب بھی آرام کرنا ہو تو کر لو, عشاء کی بات کرو. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, تو وہ کس حالت میں ہے, یہ بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں مگر ہماری بیوی کا حیض کسی وقت بھی آ سکتا ہے, تو ہمیں پھر اس حالت میں بھی جانا پڑے گا, یہ سب ہمیں دیکھنا ہے. بوڑھوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مت لے جاؤ, ان کو دیکھو کہ بھائی ان کو آرام کی ضرورت ہے, تو کہ کوئی فکر نہیں. بیمار لوگ ہیں, گرمی کے عادی نہیں اور اب بہت گرمی ہو رہی ہے اور دوپہر کو آپ چلے گئے, کنسنٹریشن وغیرہ نہیں رہے گا. اس لیے اب آپ کو کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے؟ عمرہ تو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. کرنا کیا ہے آپ کو؟ نمبر ایک، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری حرم شریف کی جماعت سے کوئی نماز نہ چھوٹے. عورتوں کے لیے مکہ مکرمہ میں بھی افضل ہوٹل پر نماز پڑھنا ہے، مدینہ منورہ میں بھی افضل ہوٹل پر نماز پڑھنا ہے. مردوں کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ایک بھی نماز فوت نہ ہو، نمبر ایک. نمبر دو، بیت اللہ پر سب سے پہلی مرتبہ نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ الگ عمل ہے اور عمرہ الگ عمل ہے، ان دونوں کو ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ نمبر ایک، حرم شریف کی کوئی نماز نہ چھوٹے مردوں کی. نمبر دو، ذرا تھکے ہوئے نہیں ہیں اور دعا وغیرہ میں کنسنٹریشن ہوگا، اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے عمرے کو ڈیلے ہی کرو مگر بیت اللہ کو دیکھنا ڈیلے ہی مت کرو. اس میں جتنا جلدی ہو سکے بیت اللہ کو دیکھ لو اور دیکھ کر کے دعا کر لو. مثال کے طور پر آپ پہنچ گئے ہیں صبح 9 بجے، 8 بجے آرام کر لیا ظہر تک، ظہر کے بعد پھر عصر تک آرام کر لیا، تو چلو عمرہ کرنا ہے عشاء کے بعد مگر عصر کے بعد یہ کام ہم کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ موت مقدر میں ہو تو بیت اللہ دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جائے اتنے قریب پہنچ کر. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بیت اللہ کو دیکھو، بیت اللہ پر نظر ڈال کر دعا کر لو، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر عمرہ اطمینان سے جب آسانی ہو اس وقت کیجیے. اب بیت اللہ پر نظر ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں جو پہلے گئے ہیں، ان کو اپنے آگے کرو کہ تم لوگ آگے آگے چلو اور ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ کہاں جائیں گے تو بیت اللہ نظر آئے گا اور کہاں کھڑے نماز کے فوراً بعد نہیں جانے کا، اس لیے کہ لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو انکنوینئنس نہ ہو، نیچی نگاہ کرتے ہوئے چلتے رہیں اور جب ایسی جگہ پر آپ آ جائیں کہ جہاں سے بیت اللہ کلیئر ہوگا اور لوگوں کو انکنوینئنس بھی نہیں ہوگا، تو ایسی آپ سر اٹھائیں اور سر اٹھا کر کے سب سے پہلے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا اور درود پاک پڑھ کر کے جو دعا کرنا چاہے کرے، جو دعا کرنا چاہے کرے، جو دعا کرنا چاہے کرے. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کہ بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اپنے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، دشمنوں کے لیے، پوری امت کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، خوب دعا کرو، خوب دعا کرو. اور میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی مرضی والے کام کرنے کی توفیق دے، اپنا بنائے، اپنا بنا کے رکھے، اپنے کام میں لگائے رکھے، لمبی عمریں دے اور دین کا خوب کام کرائے ہم سے، فتنوں سے بچائے، فتنے کا زمانہ ہے، فتنوں سے بچائے، شرور سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے، ہمیں اولیاء میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ دعا کرو، اونچی اونچی چیزیں مانگو اللہ تعالیٰ شانہ سے. اپنی ذات کو دیکھ کر مت مانگنا، دینے والے کی حیثیت کو دیکھ کر مانگنا. اپنی حیثیت کو دیکھ کر مانگو گے تو کیا مانگ سکو گے؟ دینے والے کی حیثیت کو دیکھ کر مانگو، خوب مانگو. اچھا ایک اور بات بھی میں یہ عرض کر دوں کہ جب گروپ میں 4-5 آدمی ہوتے ہیں اور 4-5 آدمی ایک ساتھ جاتے ہیں تو ایک آدمی کا دل بہت لگا ہوا ہے دعا میں اور وہ دوسرے 4 جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں جلدی، اور وہ 4 فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بیچارہ پھر ختم کرتا ہے ان کی فکر میں. تو 5 آدمیوں کو پہلے سے ایک دوسرے کو کہہ دینے کا کہ بھائی دیکھو جس کی دعا جب تک چلے وہ چلتا رہے، ہم پیچھے بیٹھ کر کے انتظار کریں گے، ہماری فکر مت کرنا. اس لیے کہ اس کا کنیکشن اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اچھا ہے مانگے. جو معذور ہیں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کرنا ہے، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو تو تھوڑی دیر کھڑا ہو کر کے مانگے، پھر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے مانگے. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی قبولیت سے نوازے. اب جو ہے یہ دعا ہو گئی، دعا کے بعد اب عمرہ ہے، تو عمرہ کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں بیان کیے جائیں گے. اللہ توفیق عطا فرماوے, سب کو قبول فرماوے. جو کچھ آپ حضرات نے آج سنا ہے اس کو آپ کے ذہنوں میں مستحضر رکھے, اور اللہ تعالی شانہ اس پر پورا عمل کرائے, اور آپ حضرات کو سب کو حج مبرور نصیب کرے. اس سال جتنے لوگ جا رہے ہیں پوری دنیا سے, سب کو اللہ حج مبرور نصیب کرے, اور وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے کسی سستی غفلت کی وجہ سے وہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کو بھی آمادہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.